بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باوجود انتہائی بے تکلفی کے ادب بھی حد سے زیادہ کرتے تھے. بے تکلفی الگ چیز ہے اور ادب الگ چیز ہے. بے تکلفی بھی چاہیے اور ادب بھی چاہیے. جب تکلف رہتا ہے تو ایک رکاوٹ رہتی ہے, اور جب رکاوٹ ہوتی ہے تو نہ تو کھل کر آدمی اپنی بات کر سکتا نہ کھل کر بات لے سکتا. ایک پردہ پردہ سا, ایک رکاوٹ رکاوٹ سی, ایک جھجک جھجک سی, ایک دوری دوری سی رہتی. بے تکلفی میں طبیعت کھل جاتی ہے, ایک دوسرے کی کھل جاتی ہے. طبیعت بھی کھلی بھی رہتی ہے اور کھلی بھی رہتی ہے. مانوس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کی کمیوں کمزوریوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے. عفو درگزر, اپنائیت, وہ کیفیت ہوتی ہے بے تکلف. تکلف کے ساتھ جو ہے صحیح نہ آدمی کچھ سیکھ سکتا نہ سکھا سکتا, اور بے ادبی کے ساتھ میں بھی نہ کچھ سیکھ سکتا نہ سکھا سکتا. دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی واسطے کفار مکہ کے تجربے کار اور معمر ایلچی نے صلح حدیبیہ میں صحابہ علیہ رضوان کے ادب و احترام کی حالت دیکھ کر یہ رائے قائم کی تھی کہ تعظیم و تکریم کی یہ حالت میں نے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے درمان میں بھی نہیں دیکھی ہے. اور وہ ابن مسعود ثقفی جو ہیں وہ آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کی بات کرنے کے لیے مشرکین مکہ کی طرف سے. انہوں نے واپس جانے کے بعد کہا کہ میں قیصر کے پاس بھی گیا ہوں, کسرا کے پاس بھی گیا ہوں, شاہان ایران کے پاس بھی گیا ہوں, اور ان لوگوں کے یہاں بڑی تہذیب, بڑا ادب, بڑا احترام, بڑا دبدبا, رعب, مکانوں کے بناوٹ کا انداز خود ایسا کہ وہاں تک جانے کے واسطے ایک لمبی مسافت طے کر کے جانا, کئی لوگوں سے ملاقات کر کے اجازت لے کے منظوری لے کے جانا, حشم خشم دربار. لیکن وہاں کے لوگوں کو میں نے ویسا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد فرمایا حضرت عروہ ابن, جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, کہ پھر میں انہوں نے جا کے کہا, جب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, کہ وہ اگر تھوکتے بھی ہیں تو صحابہ ان کا تھوک اٹھا لیتے ہیں, وہ اگر وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی ان کا نیچے گرنے نہیں دیتے. یعنی منہ دھونے کے بعد, ہاتھ دھونے کے بعد, پیر دھونے کے بعد جو پانی بہ جاتا ہے جسم سے, وہ پانی کو لے لیتے تھے صحابہ اور اپنے اوپر مل لیا کرتے تھے. ادب کا یہ حال تھا. اس ایلچی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے صحابہ کی بہت سی خصوصیات شمار کرائیں. من جملہ ان کے یہ بھی کہا تھا کہ لا یحدون النظر الیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھتے تھے. گھرنا بھی جو ہے نا اتنا اس میں اچھی چیز میں شمار نہیں ہوتا. اسی سلسلے میں فرمایا کہ کسی نے ایک صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس شخص سے پوچھو جس نے چہرے انور کو کبھی نظر بھر کر دیکھا ہو. ہم کو تو کبھی یہ ہمت و جرات نہیں ہوئی کہ روئے مبارک نظر جما کر دیکھیں. فارسی کا شعر ہے. ایک صاحب نے قلندر کے اصطلاحی معنی پوچھے, قلندر کسے کہتے ہیں. تھوڑے دن پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا قلندر کسے کہتے ہیں. تو پوچھا, کسی نے پوچھا تھا. حضرت نے فرمایا قلندر اصطلاح فن میں, یعنی صوفیاء کی اصطلاح میں خاص, اس کو کہتے ہیں جو اعمال ظاہرہ میں تو تقلیل کرتا ہو, یعنی فرائض, واجبات, سنتوں کے علاوہ نفل نمازوں کا, نفل روزوں وغیرہ کا اہتمام زیادہ نہیں کرتا, اور اصلاح باطن اور اعمال قلب میں انہماک اور شغف رکھتا ہو. باقی آج کل جو مشہور ہے کہ قلندر وہ ہے جو چہار ابرو کا صفایا کرائے, بالکل لغو اور غلط ہے. وہ جاہل پیروں میں جو قلندر اپنے کو بولتے ہیں وہ یہ بھی منڈا دیتے, یہ بھی منڈا دیتے, یہ بھی منڈا دیتے, یہ بھی منڈا دیتے, یہ بھی منڈا دیتے. بال رہنے نہیں پورے پورے منہ پہ نہیں رہنا، نہ سر پہ، نہ داڑھی پہ، نہ مونچھوں پہ، نہ ابرو کے اوپر، اور یہ بھی اکھاڑ دیتے، پورے پلکاں بھی اکھاڑ دیتے، بال رہنے نہیں. چلیں خام خواہ من گھڑا پھیلا ہوا ہے. اس غلط شہرت کی وجہ سے لوگ پہلے کے بابرکت قلندروں کو بھی اس نمونے کا خیال کرتے ہوں گے. استغفر اللہ. حضرت شرف الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم اور متبع شریعت تھے. ہر دینی کام میں شیخ سے استصواب کرنا چاہیے، جو دین کے کام ہوتے ہیں اس میں شیخ سے پوچھنا چاہیے. سید مقبول حسین صاحب وصل بلگرامی نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص مرید ہو جائے تو بلا اجازت شیخ وعظ و نصیحت اور امامت وغیرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا، جو شخص کسی سے بیعت ہو جائے اس کی مثال اس مریض جیسی ہے جو اپنے آپ کو کسی طبیب کے حوالے کر دے، سپرد کر دے، اور وہ اس کا علاج اپنے ہاتھ میں لے لے. تو جس طرح مریض کو ضروری ہے کہ اپنے خورد و نوش وغیرہ میں تمام حالات میں طبیب کی رائے لے، ایسے ہی مرید کو ضروری ہے کہ شیخ کی اجازت کے بغیر کوئی نیا کام نہ کرے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام بظاہر اچھا اور معمور بھی جس کا حکم دیا گیا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، مگر وہ مرید کے لیے مناسب نہیں ہوتا. اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک مریض انگور انار دیکھ کر ان کے کھانے کی تمنا کرتا ہے کیونکہ وہ انہیں مفید سمجھتا ہے، اور زمانے صحت میں تندرست ہونے کی حالت میں ان کی مفید ہونے کا تجربہ کر چکا ہے. تو جیسے اس مریض کو بلا مشورہ طبیب انگور انار نہ کھانا چاہیے، ایسے ہی مرید کو بلا مشورہ شیخ کوئی کام نہ کرنا چاہیے. ہاں، جو شخص کسی کے زیر تربیت نہ ہو، وہ جن باتوں کو مستحسن سمجھتا ہو ان پر عمل کر سکتا ہے. جیسے کسی کا علاج شروع کرنے سے پہلے مریض کو اختیار ہے کہ جس غذا وغیرہ کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہو استعمال کرے، اور جس طرح مریض کو علاج شروع کرنے کے بعد اپنے معالج کی رائے کے خلاف کرنا یا اس سے رائے نہ لینا خلاف اصول علاج ہے، اسی طرح مرید ہونے کے بعد شیخ کی رائے کے خلاف کرنا یا اس سے رائے نہ لینا خلاف طریق ہے. فرمایا کہ میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ ہم علی الاطلاع غیر مقلدین کو برا نہیں کہتے. دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود مقلد نہ تھے، مگر ہم نے ان کو اپنا پیشوا مان لیا ہے، ہم پیشوا مانتے ہیں. لیکن اس زمانے کے اکثر غیر مقلدین کی بے شک ہم کو شکایت ہے، ان میں عموماً الا ماشاءاللہ ان میں عموماً دو خصلتیں بہت بری ہیں. ایک ائمہ کے ساتھ ائمہ کرام مجتہدین کے ساتھ بدگمانی، دوسرے ان کی شان میں بدزبانی. بدگمانی اور بدزبانی، یہ دو بیماریاں غیر مقلد میں ہوتی ہیں. بدگمانی یہ کہ ان کو کیا معلوم، ان کی کیا سمجھ میں آیا، انہیں چاہیے کیا سمجھنے والے، اور پھر بدزبانی بھی کرتے رہتے ہیں. اور بعد اس میں اتنے آگے تک چلے جاتے ہیں کہ جتنے مقلد ہیں ان کو مشرک بولتے ہیں لوگ. جو امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو امام مانتا ہے فقہی مسائل کے اندر، اور اس کا مطلب ہے ان کی تحقیق پر بھروسہ کرنا قرآن حدیث کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے علاوہ دوسرے کو شرک امام اپنا رب بنا لیا ہے، اور ان کے حلال کو حلال سمجھتے ہو، ان کے حرام کو حرام، لہذا تم مشرک ہو. حضرت محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہم کو حنفی اور شافعی اور مالکی بولنے سے مشرک بولتے ہیں. ہم حنفی ہو تو تم مشرک ہو گئے. ان سے پوچھئے تم کیا ہیں، تو بولتے ہم محمدی ہیں. تو بولے حنفی شافعی ہونا تو شرک ہے، تو محمدی ہونا شرک نہیں ہوتا؟ پھر اس میں بھی غیر اللہ کی طرف ہی نسبت ہوئی نا. کسی کی طرف نسبت کرنا اگر شرک ہے تو محمدی بولنا بھی شرک ہوا، چونکہ محمد خدا تو ہے نہیں، اللہ تو ہے نہیں. یہ فرماتے تھے محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ. حضرت تھانوی کا تفقہ، یعنی ان کی سمجھ کیسی تھی، ایک واقعے سے اس کا اندازہ دے رہے ہیں. ایک مرتبہ خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ لن یغلب اثنا عشر الفا عن قلۃ، حضور نے فرمایا ہے کہ 12,000 مسلمانوں کا لشکر قلت تعداد کی وجہ سے کبھی دشمنوں کے مقابلے میں مغلوب نہ ہوگا. یہ ایک مشہور حدیث ہے. اگر 12,000 مسلمانوں کا لشکر ہو تو وہ تعداد کی بنیاد پر کبھی مغلوب نہیں ہوگا. اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ ثابت ہے کہ 12,000 کیا 12,000 سے کہیں زیادہ تعداد کے لشکر شکست کھا گئے ہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں حضرت مولانا کی برکت سے میرے ذہن میں فوراً جواب آ گیا. جواب حضرت تھانوی گیا تو ان کی تفقہ کو بتا رہے ہیں کتاب والے, مگر ان کے اندر تواضع اتنی تھی بول رہے ہیں کہ مولانا کی برکت سے میرے ذہن میں آیا, ان کو یہی سمجھ میں آیا تھا. خلیل احمد صاحب بڑے بزرگ گزرے بہت. فرمایا حضرت مولانا کی برکت سے میرے ذہن میں جواب آ گیا. میں نے عرض کیا حدیث شریف کا مضمون بالکل بے غبار ہے. حضور نے ان قلتن فرمایا کہ قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوگا, ان علتن نہیں فرمایا کہ کسی اور سبب سے بھی مغلوب نہیں ہوگا, یہ تو نہیں فرمایا نا. لہذا جہاں 12,000 یا 12,000 سے زائد کے لشکر شکست کھا گئے اس کی وجہ قلت نہیں بلکہ اس کی وجہ کوئی علت ہے, کوئی وجہ ہے دوسری. چنانچہ اس کی تائید کتب حدیث اور تواریخ سے بھی ملتی ہے, بلکہ قرآن شریف میں بھی مسلمانوں کا غزوہ حنین میں اولاً مغلوب ہونا بالتصریح مذکور ہے. حالانکہ غزوہ حنین میں مسلمان 12,000 تھے لیکن پھر بھی شروع میں مغلوب ہو گئے. اس کی وجہ قلت نہیں تھی بلکہ خود پسندی اور عجب تھا. یعنی بعض لوگوں کی زبان پر یہ جملہ آ گیا تھا کہ ہم اتنے ہیں کہ ہم ہار نہیں سکتے, ہمیں شکست نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کیسے نہیں ہوتی. بھگدڑ مچ گئی تھی چونکہ ادھر کے 20,000 تھے غزوہ حنین میں, دشمن 20,000 تھے, یہ لوگ 12,000 تھے, 10,000 صحابہ تھے, 2,000 جو ہے اس وقت کے لوگ جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور جو طلاقہ تھے جن کو حضور نے فرمایا تم آزاد ہو جاؤ ابھی اسلام, وہ لوگ بھی تھے بالکل نو وارد سمجھے. تو وہاں گھاٹیوں میں بٹھا دیا تھا تیروں کے ساتھ میں ان لوگوں نے. بس ان سے یہ کہا کہ ایک ساتھ تیر چھوڑو. تو 20,000 میں سے تقریباً 10,000 سے بھی زیادہ نے ایک ساتھ تیر مارے مسلمانوں پہ. تو 10,000 تیر کی بارش ہوں گی تو کیا حال ہوگا, بھگدڑ تو مچ جائیں گی نا. تو افراتفری پھیل گئی تھی, جولا ہو گیا تھا, بھگدڑ مچ گئی تھی. خیر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا, پھر سب جمع ہوئے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو اس کو حضور اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ تمہارے اندر یہ آ گیا تھا کہ ہم مغلوب نہیں ہو سکتے, ہم تو حضور کے ساتھ ہیں, ہم تو کامیاب بھی ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ میرے اوپر سے نظر ہٹی, یہ لے لو تماشا. خیر پھر اللہ نے بہت جلدی فتح دے دی, بہت مال و غنیمت ملا. چھ ہزار سے زیادہ تو قیدی ملے تھے اس میں, اس جنگ میں مسلمانوں کو غلام بانیا. 20,000 کے قریب اونٹ ملے تھے, 40,000 بکریاں ملی تھیں, 500 اوقیاس کی تو بہت زیادہ چاندی نہیں بہت ملی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آدمیوں کو چھوڑ دیا تھا ان کی درخواست پر, سب کو آزاد کر دیا تھا. فرمایا جو لوگ صرف ظاہری ساز و سامان پر نظر رکھتے ہیں اور کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ جانتے ہیں, ان کو غور کرنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا لشکر اور کون سا ساز و سامان تھا, اور فرعون جیسے متکبر اور عظیم الشان بادشاہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کار ساز حقیقی پر توکل کر کے اس کے ارشاد کے ماتحت فرعون سے مقابلہ کرنے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ صرف اپنے بھائی حضرت ہارون کو لیتے ہیں, اور ان کو بھی اس خیال سے ساتھ لیتے ہیں کہ وہ فصیح البیان ہے, اچھی شستہ تقریر کریں گے اور میری تائید کریں گے, کیونکہ تائید کرنے سے دل بڑھتا ہے. ایک بہت بڑا بنیادی اصول ہے یہ. کام کرنے والا ہو یا کام کرنے والی ہو, جو کوئی کام کرے تو دوسرا آدمی اس کو اپریشیٹ کرے, اس کی تائید کرے, اس کی موافقت کرے, اس میں فی نہ نکالے. یہ تو ایسا کر دیا, یہ تو بھائی ویسا کر دیا, ٹھیک ہے, اس کو بولنے کا ایک انداز ہے, اس کمی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے اگر کوئی کمی اس میں ہو بھی گئی ہے. ایک آدمی نے بڑی محنت سے جدوجہد سے جان کھپا کے ایک جذبے کے ساتھ میں کام کیا اور دوسرے نے اس میں فی نکال دی، اس کا مورل تو گیا کام سے، اور جیسے اس کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا تو وہ کام تھوڑی کرے گا اس کے بعد سے. تائید سے دل بڑھتا ہے، خواتین میں بھی یہ ہوتا ہے، خاص طور پر جہاں ادارہ ہو اور اجتماعیت ہو، مل جل کر کام کر رہے ہوں سب، چاہے تعلیم کا کام کریں، تربیت کا کام کریں، جلسے کا کام کریں، اور فنڈ ریزنگ کا کام کریں، پڑھنے پڑھانے کا کام کریں، کمپیوٹر کا کام کریں، حساب کتاب کا کام کریں، کوئی کام ہو، کوئی بندہ ساتھ اپنے کام کر رہا ہے تو پھر اس کی تھوڑی تائید ہونی چاہیے، اس کی حمایت ہونی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس سے دل بڑھتے ہیں. جہاں پر ایک دوسرے کا دل بڑھانے والا رجحان اور ایک عمومی غلبہ پایا جاتا ہے وہاں کام بہت ہوتا ہے، اور جہاں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا اور اس کا مورل خراب کرنے والا ماحول عام ہوتا ہے تو وہاں کام میں بے برکتی بہت ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ساتھی چھوٹ جاتے ہیں. اور جو آدمی اپنے ساتھ ساتھیوں کو جوڑ نہیں سکتا اس آدمی سے کام نہیں ہوتا. جو آدمی اپنے ساتھ ساتھیوں کو نہیں جوڑ سکتا، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے انہیں ایک گیا تو 56 ملتے، میں خود کر لوں گا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہاں کام نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے انڈیا میں، اس کے ایک مہتمم کی خاص عادت تھی، وہ اچھے اچھے علماء کو لا کے رکھتا تھا، پھر ذرا سی بات سے ان سے ناراض ہو جاتا تھا. اب تو انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے ان کی، اچھے آدمی تھے ویسے. اب کوئی بھی بات ہوئی تو ارے یہ کیا 56 مولیاں ملتے میرے کو بول رہے، ان کو 56 یاد ہو گیا تھا پکا، 56 56 مولیاں ملتے، 56 کام کرنے والے ملتے، ایسے بہترین بہترین علماء اس کو ملے تھے، میں کیا بتاؤں. اگر ان کو تھوڑا سنبھال لیتا وہ تو اتنا ٹاپ کا اور اتنا معیاری مدرسہ کسی اور جگہ ہونا مشکل تھا پورے انڈیا میں، دیوبند کے علاوہ. مگر اس وقت جو ہے نا پورا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی میں اچھے اچھوں کو مس کر دیا. اب جو اس کے بعد میں رہ جاتا ہے تو وہ جسالہ ہو جاتا ہے، کچرا، خفالہ، کسی کام کے نہیں رہتے، ہاں ہوں کر کے وقت گزارنے والے رہتے. بہت بڑا بنیادی اصول ہے معاشرت کا، یہ معاشرتی مسائل میں سے ایک ہے، معاشرت کا دین ہے یہ. تو معاشرت کے دین میں سے ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے دین کا کہ جو کام کر رہا ہو ساتھی اس کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے، اور اس میں کوئی کمزوری نظر آئے تو اس کمزوری کو اس کے ذمہ دار تک بہت خوبی پہنچایا جائے، اور ذمہ دار بہت اچھی تدبیر کے ساتھ اس کمزوری کا علاج کرے، اس کا کام بھی ہو جائے اور آئندہ کے لیے وہ کمزوری پھر نہ ہونے پائے. تبلیغ والوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغ والوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ جب کوئی رائے دے اور دوسرا آدمی رائے دینے والا ہو تو اس کو کاٹے نہیں، بلکہ یہ بولے کہ ماشاءاللہ بھائی نے ہمارے ایک رائے دی، میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے، کاٹو نہیں اس کو، وہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ویسا نہیں ہونا ایسا ہونا، اس کو نہیں آتا میرے کو آتا، اس سے تو پھر کام ہوتا نہیں. تو اس حضرت ہارون کو ساتھ اس لیے لیا تھا کہ وہ میری تائید کریں گے، کیونکہ تائید سے دل بڑھتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، فارسلہ معی ردعین معی ردعین یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ ہارون کو بھی میرا مددگار بنا کر میرے ہمراہ کر دیجئے اور ساتھ دے دیجئے تاکہ بوقت ضرورت میری تائید و تصدیق کریں، کیونکہ مجھ کو فرعون وغیرہ سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھ کو جھٹلائیں. موسیٰ علیہ السلام نے جان کے خطرے کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کو ساتھ نہیں لیا تھا، بلکہ ساتھ لینے کی وجہ یہ تھی کہ فرعون اور اس کی جماعت کی تکذیب سے طبیعت پجمردہ نہ ہو جائے اور بات کے زور میں کمی نہ آئے، کیونکہ تصدیق و تائید سے دل بڑھتا ہے، حوصلے میں پستی اور ارادے میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی. خود میری بھی یہی حالت ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر مجلس میں کوئی میری تائید کرتا ہے تو طبیعت شگفتہ رہتی ہے، ورنہ پجمردگی چھا جاتی ہے اور دل مضمحل ہو جاتا ہے. کوئی آدمی تقریر کر رہا، کوئی بیان کر رہا، بیچ میں ایک آدمی اٹھ کے کھڑے ہو گیا ہاتھ اٹھا کے، اپنے پاس یہاں رواج ہے نا امریکہ میں ہاتھ اٹھانے کا کہ مجھے کچھ بولنا ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا ایڈوائز کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی معلومات میں ایک نیا اضافہ کر دینا چاہ رہا ہوں. ایسے بولتے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، عجیب چکر ہے، مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. ہم کبھی ہمارا منہ نہیں ہوتا کبھی کسی کو ایسا بولنے کو، بیچ مجلس میں بیچ بات میں وہ شیئر کرتے ہیں، پھر وہ شیئر کیا رہتا ہے، وہ تو بکری بھی نہیں رہتی. ہوتا اصل میں کیا ہے کہ وہ شگفتگی ہی ختم ہو جاتی ہے، اصل میں پھر بات کی شگفتگی ختم ہو جاتی اور مضامین کی آمد بند ہو جاتی ہے. غلط موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے کے لیے تنہا تیار ہو گئے، تائید کے لیے ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس کے بھرے اور پر شوکت دربار میں پہنچ گئے اور خوب کڑک کر بلا جھجھک گفتگو فرمائی. فرعون کو ہمت نہ ہوئی کہ ان کو قتل کرا دے یا گرفتار کرا دے یا مقدمہ قائم کرا دے. صرف زبانی گفتگو میں اتنا ضرور کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اور کہا، انی لاظنک یا فرعون مسحورا، فرعون میرے خیال میں ضرور تیری کمبختی کے دن آ گئے ہیں. اس کے باوجود بھی فرعون کو اقدام قتل کی ہمت نہ ہوئی. اور کیسے ہوتی کہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون. اے موسیٰ و ہارون، ہم تم دونوں کو ایک خاص شوکت عطا کرتے ہیں جس سے تم پر ان لوگوں کو دسترس نہ ہوگی. ہمارے معجزے لے کر جاؤ، تم دونوں اور تمہارے پیرو ہی غالب رہیں گے. اب غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام میں یہ قوت و شجاعت، یہ ہمت و جرأت، یہ سطوت و شوکت کس مادی سامان کی وجہ سے تھی؟ ان کے پاس توپ و تفنگ نہ تھے، ہوائی جہاز اور تباہ کن گیاس نہ تھے. یہ قوت صرف حقانیت اور تعلق معاللہ کی تھی، یہ تقویٰ بجاوری احکام خداوندی کا ثمرہ تھا. مسلمانوں، فرمایا، آج کل لوگوں کو اپنے گھر کی دولت کی قدر نہیں اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے، بھیک مانگنے سے آر نہیں کرتے. اس کے بعد دو شعر ہیں فارسی کے، اس کا ترجمہ ہے، یعنی روٹیوں سے لبریز ہوا ٹوکرا تو سر پر رکھا ہوا ہے مگر تم در بدر ٹکڑے مانگتے پھرتے ہو، اور گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے پھر بھی پیاس پیاس کا شور مچا رکھا ہے اور بھوک پیاس سے مرے جاتے ہو. اسی طرح آج کل مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کے تہذیب و تمدن پر مٹے جاتے ہیں، اور اس تہذیب کا جو کہ حقیقتاً تعذیب ہے، تہذیب کے بجائے تعذیب یعنی عذاب ہے، اس تہذیب کو جو کہ حقیقتاً ایک تعذیب ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسلامی تہذیب اور اخلاق سے جو سر چشمہ حیات ابدی ہے بالکل بیگانہ ہے. جاہل تو پھر جاہل ہیں، مدعیان علم و فضل بھی اس گندے مرض میں مبتلا ہیں. کانپور میں ایک مولوی صاحب ہندوؤں کی تقریب میں دھوتی باندھتے اور کھڑاؤں پہنتے تھے، لباس سے بالکل ہندو معلوم ہوتے تھے. اللہ تعالی ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. فرمایا، حیدرآباد میں نواب فخر یار جنگ صاحب کی ہمراہ میں دار الضرب ٹیکسٹائل، جہاں پہ پیسے بنتے ہیں، کی سیر کے لیے گیا. اس کا منتظم ایک انگریز تھا، اس نے بہت اچھی طرح سیر کرائی اور اخلاق سے پیش آیا. چلتے وقت اس نے ہاتھ ملایا. اس وقت میں نے اس سے کہا کہ آپ کے اخلاق تو مسلمانوں کے جیسے ہیں. انگریز کی تعریف کر رہے ہیں بھی تو ایسا کی کہ تم اس لیے اچھے لگ رہے ہیں کہ تمہارے اخلاق مسلمانوں سے ملتے ہیں. فخر یاردنگ صاحب اس جملے پر بہت مسرور ہوئے. فرمایا کہ آپ نے اس کی تکریم بھی کی اور مسلمانوں سے گھٹا کے بھی رکھا. اور واقعہ یہی ہے کہ جو اخلاق حقیقتاً اچھے ہیں وہ اسلام ہی کے ہیں، اسلام ہی نے ان کی تعلیم دی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ مسلمان اپنی بدبختی کی وجہ سے بہرہ اندوز نہ ہوں اور دوسری قومیں ان سے فائدہ اٹھائیں. پھر اسی سلسلے میں فرمایا کہ جس شخص کو نبوت اور رسالت کا اعتراف نہ ہو، اس میں اعلی اخلاق کہاں سے آ سکتے ہیں؟ تمام اعلی اخلاق کا سر چشمہ رسالت ہے، وہ اسی کا منکر ہے، اس کے قلب پر اعلی اخلاق کا فیضان نہیں ہو سکتا. ورنہ آج کل لوگوں نے، بلکہ مسلمانوں نے مذہب کے ساتھ کھانے کا جیسا معاملہ کر رکھا ہے کہ اپنے گھر کا پلاؤ، زردہ اور مرغ مسلم بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا، دوسروں کے یہاں کی دال بھی پسند آتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مذہب سے اکتا گئے ہیں اور مذہب کے ساتھ کلو جدید لذیذن کا سلوک کرنا چاہتے ہیں. اسلامی احکام، اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق چاہے کتنے ہی اعلیٰ اور افضل کیوں نہ ہو، پسند نہیں آتے. قبائیں بالکل مسخ ہوتی جا رہی ہیں، نیک و بد کا امتیاز اٹھ جاتا ہے. کاش مسلمان ہوش میں آئے اور اسلام جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر پہچانے. انسان کو کوشش اور سعی میں لگا رہنا چاہیے، چاہے نتیجہ مرتب ہو یا نہیں. اس پر مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا. 1857 کے مشہور ہنگامے سے کچھ علماء علیحدہ بھی ہو رہے تھے اور بعض شریک ہو گئے تھے. وہ انجام کے اعتبار سے ان کو ناکامی ہوئی. اس کے متعلق نانوتا کے ایک شیعی مجتہد نے مولانا مظفر حسن صاحب پر طعن کیا کہ بھلا اس شورش سے کیا فائدہ ہوا. مولانا نے جواب میں سودا کا یہ خطاب پڑھا، سودا کمار عشق میں شیری سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے رو سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. فرمایا شاہ غلام رسول صاحب کانپوری، جن کا لقب رسول نما مشہور ہے، ایسی برکت تھی کہ حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے تھے. سید حسن صاحب رسول نما کو بھی یہی کمال حاصل تھا، وہ بھی بیداری ہی میں حضور کی زیارت کرا دیتے تھے، مگر یہ بزرگ زیارت کرانے کے لیے 2000 روپے نقد لیتے تھے. سید حسن رسول نما جو اتنا روپیہ پیش کرتا وہی اس دولت عظمیٰ سے مشرف ہوتا. کسی نے حاجی صاحب سے اس کی وجہ پوچھی، کیونکہ ظاہراً دین کا معاوضہ تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ زیارت ایک قسم کا کشف ہے، اور کشف کے لیے تصفیہ اور تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور تصفیہ میں عادتاً مجاہدہ لازمی ہے، اور فوری مجاہدے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی رقم صرف کی جائے جو نفس پر گرا ہو. اس وجہ سے وہ 2000 روپیہ اس لیے لیتے تھے کہ مجاہدے سے تصفیہ قلب و تزکیہ نفس اور اس سے کشف کی قابلیت پیدا ہو جائے. اس زمانے کے 2000 اس زمانے کے 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اس رقم میں سے اپنے لیے ایک بھی نہیں رکھتے تھے، لیتے تھے 2000 لیکن سب فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیا کرتے تھے. حاجی صاحب نے یہ جو فرمایا کہ 2000 روپیہ لینے سے مقصود مجاہدہ کرانا تھا، خود روپیہ مقصود نہ تھا، اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے، وہ بھی حضرت ہی نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا مجھے بھی زیارت کرا دو. فرمایا اچھا 2000 روپیہ لاؤ. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کہاں ہے، پہلے تم مجھ کو دے دو پھر میں تم کو دے دوں گی. فرمایا نہیں، اپنے ہی پاس سے دو، کیونکہ بیوی کی تجویز کردہ صورت میں اصل مقصود یعنی مجاہدہ کیسے ہوتا، ان کے دل پر اس قسم کے دینے کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا. جب مجاہدہ نہ ہوتا تو تصفیہ اور اس سے کشف کی قابلیت بھی پیدا نہ ہوتی، اس لیے انکار کر دیا. وہ بیچاری یہ صاف جواب سن کر بہت مغموم ہوئی. پھر فرمایا کہ اچھا، ہم تمہاری خاطر سے ایک دوسری صورت 2000 روپے کے قائم مقام کیے دیتے ہیں کہ تم نہا دھو کر سرما لگاؤ، اچھے کپڑے اور ڈریور پہنو، بالکل دلہن بن جاؤ. وہ کہنے لگی میں بوڑھی ہو کر یہ کیسے کروں، پورا دلہن بننے کا کام، اور دلہن کیسے بنوں، اگر میں ایسا کروں تو غارت ہو جاؤں. غرض عورتوں کی عادت کے موافق اپنے آپ کو بہت کچھ برا بھلا کہا. سید حسن صاحب نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں، اگر زیارت مقصود ہے تو ایسا ہی کرو ورنہ تم جانو. شوق عجب چیز ہے، مجبوراً دلہن بن کر بیٹھ گئی. اور یہ سید حسن صاحب باہر جا کر ان کے بھائی کو بلا کر لائے اور فرمایا کہ دیکھو تمہاری بہن کو بڑھاپے میں کیا خب سوجا ہے. بلا کے بہن کو دکھا دیا، بھائی کو دکھا دیا، وہ لاحول پڑھ کر چلے گئے. ان کی صورت دیکھ کے دلہن بنی ہوئی ہے بڈھی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں. انہوں نے مجھے بھائی کے سامنے کیسا رسوا کر دیا. جب بے ہوش ہو گئیں اس حالت میں ان کی طرف توجہ فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دی. اس واقعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رقم لینے سے مقصود صرف مجاہدہ تھا، اور چونکہ بیوی میں مجاہدے کی یہ صورت ناممکن تھی اس لیے ان سے رونے کا مجاہدہ کروایا اور ذلت برداشت کرنے کا مجاہدہ کروایا. ایک بزرگ مولانا ابو الحسن صاحب لکھنوی نقشبندی تھے، یہی شاہ غلام رسول صاحب ان سے بیعت ہونے کے لیے تشریف لے گئے. ابو الحسن صاحب سے کون گئے؟ شاہ غلام رسول جو رسول نما ہیں وہ گئے. چونکہ حضرات نقشبندیہ میں معمول یہ ہے کہ بیعت سے پہلے استخارہ کراتے ہیں، انہوں نے بھی شاہ صاحب سے فرمایا کہ استخارہ کر لیجئے. حضرت نے بطور جملہ معترضہ فرمایا کہ استخارے میں ضروری چیز 2 رکعت نماز اور دعا استخارہ ہے، باقی سونا اور خواب کا دیکھنا ہرگز شرط نہیں. استخارے کے بعد جو طبیعت کا رجحان وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات استخارے کا اثر خواب کی شکل میں بھی ظاہر ہو جائے، لیکن شرط بالکل نہیں ہے یہ. غرض شاہ صاحب یہ سن کر اٹھ گئے، تھوڑی دیر میں واپس آ کر عرض کیا کہ حضرت استخارہ کر لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اتنی جلدی استخارہ کیسے کر لیا، وضو کب کیا، نماز کب پڑھی، دعا کب مانگی؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے استخارہ اس طرح کیا ہے کہ میں نے نفس سے پوچھا کہ تو بیعت ہونا چاہتا ہے، اور بیعت کے معنی بکنے کے ہیں، خریدی اور بکری جو ہوتی ہے۔ جو شخص کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے وہ ان بزرگ کے ہاتھ گویا بک جاتا ہے اور ان کا ہو جاتا ہے، وہ من وجہن اس کے مالک ہو جاتے ہیں، وہ جو چاہیں تصرف کریں، اس کو چوں چرا کا حق نہیں رہتا۔ اگر کہیں کہ رات بھر جاگو اور آنکھیں پھوڑو تو ایسے ہی کرنا پڑے گا، اگر کہیں کہ ایک حد تک نہ کھاؤ نہ پیو، یا کہیں کہ کم کھاؤ کم پیو تو یہی کرنا پڑے گا۔ تو اے نفس، کیا مرید ہو کر اس درجے کی اطاعت اور غلامی کرنا پڑے گی؟ تو آزاد ہو کر غلام بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ استخارہ ہو رہا ہے۔ نفس نے جواب دیا، یہ سب کچھ صحیح مگر خدا تو ملے گا، یہ نعمت تو ایسی ہے کہ اگر جان دینے پر بھی حاصل ہو تب بھی سستی ہے۔ میں نے نفس سے کہا کہ اچھا، اگر خدا نہ ملا تو کیا ہوگا؟ ضروری تھوڑی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں کیونکہ وہ مل ہی جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اگر خدا نہ ملا تو میری بدقسمتی ہوگی، مگر ان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ فلاں شخص نے ہماری طرف سے ہماری جستجو اور تلاش کی تھی مگر ہم نہیں ملے، یہ تو ان کو معلوم ہو جائے گا نا۔ نفس کی اس تقریر پر کوئی سوال نہ ہو سکا، جواب پورا ہو گیا، لہذا میں چلا آیا۔ ابو الحسن صاحب نے فرمایا کہ آپ کا استخارہ بڑا عجیب ہے، اور بیعت کر لیا۔ فرمایا مجھ کو معاملات کی صفائی بہت پسند ہے، معاملات کی صفائی دین کا ایک اہم اور ضروری جز ہے۔ اگر میں گھر والوں سے بھی کسی فوری ضرورت کے لیے کچھ قرض لے لیتا ہوں تو دوسرے وقت واپس کر دیتا ہوں اور وہ بھی لے لیتے ہیں، میں ان کے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوں۔ میں نے کہہ رکھا ہے کہ جس کو جو مطالبہ میرے ذمے ہو وہ یاد دلا دے، میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ فرمایا انسان کو چاہیے معاملے کے وقت اپنے آپ کو زیادہ پابند نہ کرے، اور بہت قیود اور شروط کو قبول نہ کرے، آزاد رہے۔ ہاں جب عمل کا وقت آئے تو جتنا ممکن ہو مقید بنے، اور بہتر سے بہتر طور پر کام کر لے کے ہر بات کی رعایت رکھے۔ فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ خریدا، ایک مرتبہ آپ نے قیمت ادا فرمائی، انہوں نے قبول کر لی۔ حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ معاملہ اس طرح کرنا چاہیے تاکہ راحت نصیب ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز دام لینے پر، قیمت لینے پر مشتاق اور خواہش مند نہ تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک کو اپنی خواہش پر ترجیح دی۔ صحابہ کی عموماً یہی عادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اپنی تمام مرضیات پر ترجیح دیتے تھے، جس حالت میں حضور خوش ہوتے یہ حضرات اسی حالت میں خوش رہا کرتے تھے، راضی رہا کرتے تھے۔ راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہوں آپ راضی، میری وہی خوشی ہے جو آپ کی خوشی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بالکل بے تکلف رکھا تھا، ہر شخص شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملے اور رائے میں آزاد تھا، کوئی شخص دب کر معاملہ نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی جن کے مزاج میں کسی قدر خوش طبعی تھی، ہنسی دل لگی مزہ، ایک مجمع میں بات چیت کر کے لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ بعضوں کا ذوق ہوتا ہے لوگوں کو ہنسانے کا، اگر وہ اعتدال سے ہو تو بہت بڑا وصف ہے وہ، خاص طور پر اس زمانے میں جب مسلمان دکھی بہت ہیں، ہر کوئی ٹینشن میں، ہر کوئی اسٹریس میں، ہر کوئی پرابلم میں، ہر کوئی ذہنی اذیت میں، دلی اذیت میں، کسی نہ کسی حال کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ لوگ لطیفے بول بول کے ہنساتے رہتے ہیں۔ لطیفے بول کے ہنسانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ لطیفہ جو ہے نا وہ کثیفہ نہیں ہونا چاہیے، لطیفہ ہی ہونا چاہیے، اس میں لطافت ہو تھوڑی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت میں کہ جو صرف مسلمانوں کے دل میں خوشی ڈالنے کی وجہ سے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، کہ تم ہمارے بندوں کو جو مغموم رہتے تھے حالات میں ان کو خوش کرتے تھے، جاؤ بخش۔ تو ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی جن کے مزاج میں کسی قدر خوش طبعی تھی، ایک مجمع میں بات چیت کر کے لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن ان کے پہلو میں ایک چھوٹی سی لکڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی چبو دی. حضور نے بھی مذاق مذاق چبو دی ایک لکڑی. انہوں نے کہا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو بدلہ لے لو. انہوں نے عرض کیا کہ آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں, میرے بدن پہ کرتا نہیں ہے, میں برہنہ ہوں, لہذا اپنا کرتا اتاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنا پیراہن اوپر کو اٹھا دیا. یہ دیکھ کر وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور پہلو مبارک کو بوسے دینے لگے اور عرض کیا کہ میرا تو مقصود یہ تھا, یعنی میری کیا مجال تھی کہ حضور سے بدلہ لینے کا وسوسہ بھی دل میں لاتا, میرا مقصود تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس کے چومنے کی سعادت حاصل کر لوں بغیر کپڑوں کے. دیکھیے اگر معاملات میں صحابہ کو آزادی نہ ہوتی تو وہ یہ لفظ کہ میں بدلہ لوں گا کیسے زبان پر لا سکتے تھے. اگرچہ انہوں نے اس کو پہلو بوسی کا ہلا بنایا, پہلو چومنے کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تو محتاج بیان ہی نہیں ہے کہ کس طرح بے تکلف ان کے مطالبے پر بدلہ دینے کو تیار ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے پھیلا ہے نہ کہ تلوار سے. اگر بے فرض محال تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو یہ بتایا جائے کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی. حضرت مولانا یعقوب صاحب کا تقویٰ. مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب نے بچپن میں بھی دیکھا ہے ان کو. انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ابتدا ہی سے ہی عفیف اور متقی تھے. ایک صاحب نے بیان کیا کہ جب غدر کی ہڑبونگ ہوئی, مولانا کی تنخواہ 150 روپیے تھی, مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر تھے, تو 6 مہینے کی تنخواہ 900 روپیے اکٹھی ملنے لگی, مگر انکار فرما دیا کہ میں نے کام نہیں کیا. حکام نے عرض بھی کیا کہ آپ کام کے لیے آمادہ تو رہے اگرچہ کام نہیں ہوا, چونکہ قدر کی ہڑبونگ تھی. اس زمانے میں اسکول بند, یہ بند, وہ بند سب تھے. فرمایا نہیں, جب کام نہیں کیا تو تنخواہ نہیں لیتا. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خیال جب دیوبند میں مکان بنانے کا ہوا تو مولانا نے دعا فرمائی کہ میں مکان بنوانا چاہتا ہوں, یا اللہ انتظام کر لو. چنانچہ اتنی رقم آ گئی کہ اس سے مکان بن گیا. خواب میں جنت دیکھی, اس میں ایک مکان دیکھا نہایت عالی شان, مگر اس کا ایک کنگرا ٹوٹا ہوا ہے. وہ جو مکان کے اوپر کنگورے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا خوشنما. پوچھا یہ مکان کس کا ہے تو کسی نے کہا کہ محمد یعقوب کا ہے. پوچھا کہ اس کا کنگورا ٹوٹا ہوا کیوں ہے تو جواب ملا انہوں نے دنیا میں مانگ لیا تھا اس لیے یہ ٹوٹا ہوا ہے. چونکہ مولانا کا مقام ادلال یعنی ناز کا تھا تو عرض کیا کہ حضور اگر کنگورے توڑ دیے جائیں گے تو ہم تو سارا مکان کھا جائیں گے, ایک ایک کر کے پورا مکان ہمارا ویسے ہی چلے جائیں گا, دنیا میں تو ہم کچھ نہ کچھ لیتے ہی رہیں گے. آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے, اپنے خزانے ہی سے عطا فرما دیجئے. بس یہ اللہ تعالیٰ سے بول دی, اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر لی جیسا انداز تھا ان کا. کہہ رہے پھر معلوم نہیں کیا ہوا انجام کے اعتبار سے. کہیں میں نے پڑھا ہے کتاب میں, ایک مرتبہ لیتے لیتے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگے, ایسا کیوں اللہ؟ میں نے کہا ایسا ہی ہوں. ایسا کیوں نہیں؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں؟ نہیں یہ تو ایسا ہونا چاہیے. اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ خاموش. تو کہتے ہیں اس کے بعد خاموش ہو گئے. حضرت تھانوی نے لکھ کر فرمایا ہے کہ اگر کوئی دوسرا اس قسم کا سوال جواب اللہ سے کرے تو وہیں گردن نپ جائے گی اس کی. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب کبھی کبھی دہلی تشریف لاتے تھے, اور یہ مولانا کی طالب علمی کے زمانے کا قصہ ہے. کس کا؟ مولانا گنگوئی کی. مولانا گنگوئی خلیفہ ہیں حاجی صاحب کے, ان کے مرید و خلیفہ. مولانا اس وقت مولانا محمد یعقوب صاحب کے والد ماجد مولانا مملوک علی صاحب سے پڑھتے تھے, اور مولانا مملوک علی صاحب درس کے بہت پابند تھے, کبھی ناغا نہیں کرتے تھے. مگر ایک بات, حاجی صاحب تشریف لائے تو مولانا نے فرمایا لو بھائی حاجی صاحب آ گئے, اب سبق نہ ہوگا. تو ہم کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کہاں کے حاجی صاحب آئے کہ سبق ہی کا حرج ہو گیا, اور یہ خبر نہ تھی کہ ہمیشہ ہی کا سبق چھڑا دیں گے, بعد میں یہ مرشد بننے والے ہیں بلکہ اندازہ نہیں تھا نا. کیونکہ پھر درس و تدریس کا وہ رنگ نہیں رہتا. چھڑانے کا مطلب یہ ہے, ایک ہوتا تصوف میں لگے بغیر درس و تدریس کرنا, ایک ہے تصوف کے ساتھ. حضرت حاجی صاحب کی ایسی مقبولیت تھی کہ عمرہ غربا اور قلعے کی بیگمات اور شہزادے سب ہی ادب کرتے تھے. مشائق عرصوں میں بلاتے تھے مگر حضرت جاتے نہ تھے. ان لوگوں نے ایک بار عرض کیا کہ آپ تو چشتی ہیں, گو آپ شریک نہ ہو, مگر آپ کے سلسلے کے علماء سیما سے کیوں منع کرتے ہیں؟ صوفیوں کو مولویانہ جواب کیا مفید ہوتا؟ اس لیے فرمایا, علماء کو کیا منع کر دوں؟ دیکھتے ہو سیما کا کیا حال ہو گیا ہے, منع کے قابل تو ہو ہی گیا ہے. فرمایا, قسطنطنیہ میں ایک سلسلہ مولویہ ہے. قسطنطنیہ اس میں ایک سلسلہ بزرگوں کا مولویہ ہے جو مولانا روم کی طرف منسوب ہے. اس سلسلے کے ایک شخص جو نئے بہت اچھی بجاتے تھے, سارنگی نئے بہت اچھی بجاتے تھے, حج کرنے آئے. حضرت کی ایسی مقبولیت تھی کہ وہ بھی اعتقاد کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نئے سن لیجئے. حضرت نے نہ سنی نہ دل شکنی کی, یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس فن کو جانتا نہیں, تو ناشناس کے سامنے کمال کا پیش کرنا اس کو ضائع کرنا ہے, اس لیے معاف کر دو. شاہ تجمل حسین کا ذوق شوق, انہی شاہ تجمل حسین کے متعلق اوپر شاہ تجمل حسین کا کوئی واقعہ سنایا ہے, اس کے اوپر یہ ہے. انہی شاہ تجمل حسین صاحب کے متعلق فرمایا کہ یہ صاحب ذوق شوق تھے. ایک روز مکہ مکرمہ میں شافعی امام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. پہلے جو ہے چار مسلح تھے وہاں پہ, جب سے سلفی آئے سعودی آئے انہوں نے ایک مسلح کر دیا, ورنہ چار اماموں کے چار مسلح تھے, حنفی شافعی مالکی, اور وہی زیادہ مناسب تھا اس سے. لوگ سمجھتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہوا کہ سب کو ختم کر کے ایک امام کے پیچھے پڑوا دیا. یہ ایک امام کے پیچھے پڑوا دینا جبر کرنا ہے, زبردستی کرنا ہے کہ آپ ایک چیز کو نہیں مان رہے ہیں پھر بھی اس کے پیچھے پڑنا پڑ رہا ہے, غلط بھی سمجھ رہے ہیں پھر بھی کرنا پڑ رہا ہے. بعض صورتوں میں تو ہوتا ہی غلط ہے, ہمارے حساب سے نماز ہی نہیں ہوتی, جیسے وتر کی نماز ان کے پیچھے اپنی ہوتی نہیں کسی صورت سے. ان کے پاس وتر دو رکعت ہے, دو رکعت کے بعد سلام پھیر دینا ہے. ہمارے پاس وتر تین رکعت کی ہے, دو رکعت میں سلام پھیر کے اگر آپ نماز توڑ دیں گے تو تین رکعت تو ہوں گی نہیں. وہ تو اس لیے کیسا بھی کرتے یہ ہیں کہ وہ تین رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ کے ایک اور رکعت پڑھتے, پھر ہم لوگ چار رکعت کی نفل بناتے, پھر اپنی وتر الگ پڑھنا پڑتا ہے. ورنہ جو وہاں کی رمضان میں جا کے وہاں وتر پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی, وہاں ہمارے حساب سے وتر قضا ہو جاتی ہے ان کی, اور حرم میں رہ کے وتر قضا کرنا کیسا ہے سمجھ لو. مسائل کے اندر بہت گڑبڑ ہے. امت کو مانے تقلید ضبط ملت است, تقلید کے معنی ہے امت کو محفوظ کر لینا انتشار سے. وہ لوگ جو بولتے ہیں نا کہ امت کو چاروں میں بانٹ دیا گیا ہے لہذا قرآن حدیث لوگوں کے ہاتھ میں دے دو, تو اس طرح جو لوگوں کے ہاتھ میں قرآن حدیث دے دیا جاتا ہے تو ملت کو توڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ جتنے دماغ اتنی رائے ہو جاتی, امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ان لوگوں کے پاس جو خاص طور پر کسی امام کو نہیں مانتے, کوئی ہے نہیں سر پہ ان کی. تو ایک روز مکہ مکرمہ میں شافعی امام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. اکثر شافعی امام خوش الحان تھے, لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے جس سے ذوق و شوق میں اور ترقی ہوتی تھی. امام نے اپنے مذہب کے موافق دوسری رکعت میں رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہم ہدنی فیمن ہدیت پڑھا. وہ ہے ان کے پاس شافعی کے پاس میں فجر میں پڑھنا ہے قنوت, مقتدی سامین سب آمین کہہ رہے تھے. اس منظر کو دیکھ کر ان کو بھی جوش ہوا, دعائے قنوت تو یاد نہیں تھی, وہ اللہم ہدنی فیمن ہدیت والی. آپ نے بھی ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کر دیا, بادشاہ جرم مارا درگزار ماں گنہ گارے, فارسی میں شروع کر دیا نماز کے اندر. یہ طویل مناجات شیخ فرید عطار کی ہے. عرب لوگ تو خاموش رہے مگر ہندیوں نے بڑا شور مچایا, یہ نماز میں تم نے کیا نماز کیا پڑھا, نماز کہاں رہی. حاجی صاحب نے بھی سنا تو ہنسنے لگے. فرمایا, کچھ نہیں دیکھی, حضرت کی فقہ کی ایسی جزیات پر نظر نہ تھی, مگر کیا وہی جو فقہا کا فتویٰ ہے, یعنی نماز میں غیر عربی زبان میں دعا ناجائز ہے, مگر اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. باقی ناجائز فعل پر حضرت نے نکیر کیوں نہیں فرمائی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کو ان کے غلبے حال پر نظر تھی. اگر دعا کے الفاظ میں اگر کوئی نفل نماز میں آدمی غیر عربی میں دعا کر لے تو نماز میں کیسا کرنا تو غلط ہے, لیکن نماز کے فساد کا حکم نہیں لگاتے. ایک مغلوب الحال معذور ہوتا ہے, ایک مسئلہ ہے تصوف کا مسئلہ ہے کہ جو مغلوب کسی غلبے کی کیفیت میں جو ہوتا ہے تو وہ بیچارہ معذور ہوگا. مسئلہ تو نہیں بدلیں گے لیکن اس کو معذور بولیں گے. ایک صاحب نے حضرت رابعہ بصریہ کا ایک بات یاد آ گئی تو سنا دیتا ہوں. بعض بزرگ کی حیثیت سے لوگ جانتے ہیں بعض لوگوں کو، لیکن ان کی حالت شرعی اعتبار سے صحیح نہیں تھی، جیسے علامہ اقبال ہیں، جیسے ڈاکٹر میر ولی الدین تھے حیدرآباد کے، یہ حضرات حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، عارفانہ کلام ہے، بڑی خدمت دین کی ہے، ان کے جذبات سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو فائدہ ہوا، دینی فہم پیدا ہوئی سب، لیکن ان کو داڑھی نہیں تھی علامہ اقبال کو. تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ چونکہ بزرگ آدمی تھا لہذا داڑھی نہیں تھی تو یہ جائز ہے یا صحیح ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی غیر بزرگ اگر داڑھی نہیں رکھتا ہے تو اس کا جو حکم ہے وہ اس پر لگا دیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ فاسق ہے وہ، تو فسق و فجور ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، ایسے ہی ہے جیسے شراب پینا ہے، تو اس سے توبہ کرانی پڑتی ہے، توبہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. تو اب وہ ویسا بھی نہیں کر سکتے کہ ان پر پورے فاسق ہونے کا حکم لگا دیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ چونکہ بہت بڑے آدمی تھے اور دین کے اعتبار سے بھی بڑے تھے لہذا ان کے صحیح ہونے کا حکم لگا دیں. یہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنے بعض حالات میں معذور ہوتے ہیں، معذور ہیں، جیسے کسی کا پیشاب مسلسل نکل رہا ہے تو اس کے اوپر یہ تھوڑی آپ حکم لگائیں گے کہ تو صاف کر کے پڑھ نہیں تو نماز مت پڑھ، ایسا نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے معذور ہے نا، لہذا پیشاب کے ساتھ ہی پڑھتا رہا. تو جیسے کسی کا زخم مسلسل بہ رہا ہے، خون نکلے جا رہا نکلے جا رہا، نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، تو کیا بولیں گے، ٹھیک ہے خون نکلتے رہنے دو تم نماز پڑھ لو کیونکہ معذور ہے تم. ایسے ہی ان بزرگوں کا حال ہوتا ہے کہ ان کو یوں کہتے ہیں کہ یہ معذور ہیں. اب کیا معذوری تھی ان کی، ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کا مطلب نکال دیا جاتا ہے. اس مدتوں عمر بھر جو ہے نا ادھر رہے، انگلستان میں رہے، انگلینڈ میں رہے، برطانیہ میں رہے، اور جناب والا یہیں کی پی ایچ ڈی کی اور یہ کیا وہ کیا، ایک ماحول رہا ان لوگوں کا پورا. اب وہ اس کی وہ ختم ہو گئی ان کے دلوں سے وہ چیز، اس کی برائی، اور تقوی پرہیزگاری کے اندر بھی تھے، اللہ کا ڈر بھی ویسے ہی تھا ان لوگوں میں. اب یہ کہ ادھر ذہن گیا ہی نہیں، اسے عادت پڑ گئی تھی، بے اعتبار عادت کیا اس کو کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی بلکہ نہیں کر رہے تھے وہ، اور سب پہ اپلائی نہیں کر سکتے اس کو، دوسرے پہ تھوڑی ایسی کوئی مغلوبیت ہے شریعت کے بارے میں جو ان کے لیے تھی، اس کو بولتا ہے مغلوب ہونا. تو مغلوب جو ہوتا ہے، مغلوب الحال، وہ معذور ہوتا ہے. ایک مسئلہ ہے یہ، ایک صاحب نے حضرت رابعہ بصریہ کا ایک قصہ بیان کیا جو ظاہراً حدود سے باہر تھا، حدود جب بولتے ہیں حدود شریعت کا، یعنی شریعت کی لمٹ سے. ان کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ حج کیا اور حج کے بعد یہ دعا کی کہ اے اللہ میں ہر حال میں مستحق اجر ہوں، چاہے حج قبول ہوا ہو یا نہ ہوا. یہ دعا کر رہی تھی حضرت رابعہ بصریہ. اگر حج قبول ہوا تو حج مبرور پر ثواب کا وعدہ ہے، اور اگر حج قبول نہیں ہوا تو یہ ایک بڑی مصیبت ہے، اور مصیبت پر صبر کا وعدہ ہے، اور مصیبت زدوں سے بھی آپ کا وعدہ ہے اجر دینے کا. ان مجازیب کے، ایسے مجذوبوں کے بعض واقعات کی توجیحات نہیں ہو سکتی، اگر توجیحات اگر ہوں بھی تو محض تکلف ہوتا ہے. اس لیے یہی کہا، توجیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا صحیح مطلب کیا نکالا جا سکتا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ غلب حال تھا جس میں صاحب واقعہ معذور ہے. اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے چھوٹے بچے داڑھی پکڑ لیتے ہیں مگر کسی کو گرا نہیں گزرتا، اگر کوئی بڑے صاحب یہ حرکت کر دیں تو دیکھیے ان کی کیا قد بنے گی، کیونکہ وہ اگر وہ معذور کی تقلید کا عذر کرے، وہ کہے گا کہ بچہ بھی تو پکڑا تھا وہ معذور ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو جو کہا جائے گا اس کے واسطے جو ہے کچھ اشعار پڑھے ہیں فارسی کے، ناظرہ روئے بیاید ہم چدرد، چون اداری گرد بدخوئی مگر، دشت باشد روئے نازیبا و ناز، عیب باشد چشم نابینا و باز، بیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آہ یعقوبی مکن، چون تو یوسف نیستی یعقوب باش، ہم چو او باگر یا او آشوب باش. بتا رہے ہیں کہ اگر ناز کرنا ہے تو ناز والا چہرہ بھی ہونا، اس کے لیے زیبا دیتا. اگر آپ یوسف نہیں بن سکتے تو یعقوب بن جاؤ، یوسف کے جیسے حسین نہیں ہو سکتے تو یعقوب کے جیسے رونے پلانے والے ہی ہو جاؤ، وہ ایک کمال ہے، یہ دوسرا کمال ہے. توجیہ اور تاویل اگر ہو سکتی ہے بزرگوں کے کلام کی تو کر دینا پڑتا ہے، اور بہت سے بزرگوں کے کلام میں ایسی تاویل کرنی پڑتی ہے، اس کو شطحیات کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس. صوفیہ کے کلام میں اور بعض بزرگوں کے کلام میں ایسی باتیں بہت پائی جاتی ہیں، غلب حال کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ بزرگوں کے ساتھ منقول ہو جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ بزرگ تھے انہوں نے کیا لہذا جائز ہے شاید. نہیں، ان کی اپنی ایک حالت تھی، وہ اس میں معذور تھے. وہ بولنے میں بھی ہوتا بعض مرتبہ، کرنے میں بھی ہوتا بعض مرتبہ. جو کرنے میں ہوتی ہے ایسی بات وہ مغلوب الحال کہلاتی ہے، معذوری کہلاتی ہے، اور جو بولنے میں ہوتی ہے ایسی بے اعتدالی کی بات تو اس کو شطحیات کہتے ہیں. بزرگوں کے شطحیات بہت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ سبحانک ما اعظم شانک، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی شان کتنی بڑی ہے. بعض بزرگوں سے منقول ہے سبحانی ما اعظم شانی، پاک ہوں میں، کیا میری بڑی شان ہے. اب بھائی کیا حساب سے انہوں نے کہا، شطحیات میں آتا ہے. کوئی بڑا آدمی تو، دانش مند آدمی جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، وہ تو نہیں بول سکتا. یہ بھی نہیں بول سکتے کہ یہ عارف نہیں ہے. ہزاروں کے شیخ ہیں اور سب قرآن اور حدیث بزرگی سب سے واقف ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، پھر کیسے کہہ دیا؟ اس کا ایک مطلب رہتا. بولنا یہ چاہتے ہیں کہ میں ہوں ہی نہیں یہاں پہ، میں تو ختم ہو چکا ہوں، اب جو کچھ بھی ہے وہی ہے. جب میں فنا ہو گیا، میرا ارادہ فنا، میری مرضی فنا، میں سب فنا ہو گیا، تو اب جو کچھ اس کی شان ہے وہ میری ہے. وہ ایک بزرگ سے پوچھا نا کہ کیسے حالات چل رہے ہیں دنیا کے، کہنے لگے اس سے کیا پوچھتے ہو، سارے حالات میری مرضی کے موافق چل رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں تو مزے میں ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مزے میں، حالات تو کسی کے بھی مرضی کے موافق سب نہیں ہوتے. کہنے لگے کہ میں نے اپنی مرضی ہی اس کی مرضی بنا لی ہے. وہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو بس جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہی ہو رہا ہے. بزرگوں کے ایسے اقوال جو ہوتے ہیں وہ توجیہات کے قابل ہوتے ہیں بہت سے، تو بہت کلام پایا جاتا ہے اس ٹائپ کا بھی. تو جن بزرگوں سے اس قسم کی باتیں سننے میں آ جائیں کہ فلاں بزرگ نے یہ بات کہہ دی، فلاں بزرگ نے یہ کام کر دیا، تو اس کو مغلوبیت پر، حالت کی مغلوبیت پر، یا شطحیات پر، یعنی غلبے کے وقت میں انہوں کیا بول رہے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، کس فیلنگ کے ساتھ بول رہے ہیں، کس احساسات کے ساتھ بول رہے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ مطلب نکالتے ہیں.